السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
پاک افغان سرحدی راستوں کے ذریعے آمد و رفت شروع ہو گئی۔ برطانیہ کی میزبانی میں پاکستانی و افغان عہدیداروں کی ملاقات نے کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ چودھری نثار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
چار صدر میں مردم شماری میں مصروف ٹیم اور پشاور کے مضافات میں انسدادی پولیو مہم کی ٹیم پر مسلح افراد کی فائرنگ۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب یونیورسٹی میں پشتون کلچرل ڈے کی تقریب کے موقع پر طلباء کے دو گروپوں میں تصادم، متعدد طالب علم زخمی۔ لاہور ہی میں اسکول سے نام خارج کرنے پر بچے کے باپ نے پرنسپل کو قتل کر دیا۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ایودھیا تنازعہ کو عدالت کے باہر مذاکرات کی مدد سے حل کریں، سپریم کورٹ کا مشورہ۔ چیف جسٹس نے اس تنازعہ میں ثالث بننے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد کے جنوب مغربی علاقے عامل میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے ہیں۔ گھانا میں کنٹامبو کے مقبول آبشار کے سیاحتی مقام پر درخت گر جانے کے حادثے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے شہر واؤ میں ایک جہاز لینڈ کرتے ہوئے تباہ ہو گیا، جس پر 20 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ حادثے میں کچھ افراد زخمی ہوئے، لیکن ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی۔ جنوبی کوریا کی برطرف صدر پاک گن ہے نے کہا ہے کہ وہ پورے ملک سے معذرت خواہ ہیں۔ وہ استغاثہ کے دفتر پہنچنے پر میڈیا سے مختصر بات چیت کر رہی تھیں۔ امریکہ نے 8 ممالک سے براہ راست امریکہ آنے والی پروازوں کے مسافروں کو جہاز پر اپنے ساتھ لیپ ٹاپ اور دیگر برقی آلات لے جانے کی پابندی عائد کر دی ہے، اور امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کی حمایت میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ سابق صدر براک اوباما نے پچھلے سال نومبر کے انتخابات سے ہفتوں قبل ٹرمپ ٹاور ہیڈ کوارٹر کے ٹیلی فونز کی نگرانی کی تھی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں خود کش کار بم دھماکے میں افغان انٹیلیجنس سروس کے 6 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس اے پی کے مطابق خود کش کار بم حملے میں افغان انٹیلیجنس سروس یونٹ کے اہلکاروں کو ہدف بنایا گیا۔ یہ خود کش کار بم حملہ پیر کی شب کیا گیا، اور اس میں 7 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ صوبائی حکام کا الزام ہے کہ یہ طالبان کی کارروائی تھی۔ جس علاقے میں یہ خود کش کار بم حملہ کیا گیا، وہ ہلمند کے صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ کے قریب واقع ہے۔ اس حملے کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ لندن مذاکرات نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگیاں اور شکوک و شبہات دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان اسلام آباد میں برطانوی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز بریفنگ میں دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کے درمیان گزشتہ ہفتے لندن میں ملاقات ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی اپنی برطانوی ہم منصب ایمبر ریڈ کے ہمراہ منگل کو ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کی حالیہ سہولت کاری قابل ستائش ہے۔ چودھری نثار نے کہا کہ برطانیہ میں بات چیت کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور شکوک و شبہات میں کمی سے متعلق پہلے ہی کچھ مثبت پیش رفت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال پاک افغان سرحد کا کھلنا ہے۔ اس موقع پر برطانوی وزیر داخلہ ایمبر ریڈ نے کہا کہ ان کا ملک اس طرح کے رابطوں اور سہولت کاری میں کردار ادا کرنے کے لیے رضامند ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ پرامن اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے جہاں بھی ممکن ہوا اس طرح کی ملاقات کا اہتمام کرنے کے لیے ان کا ملک آمادہ ہے۔ ادھر اسلام آباد میں یورپی یونین کے مشن سے جاری ایک بیان میں پاک افغان سرحدی راستے کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ یورپی یونین مشن کے بیان میں اس امید کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ اقدام پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرے گا۔ پاکستانی حکومت کے فیصلے کے بعد منگل کی صبح سے تورخم اور چمن کے سرحدی راستوں کے ذریعے افغانستان کے لیے ہر قسم کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو ایک بیان میں جذبہ خیر سگالی کے طور پر پاک افغان سرحدی راستے فوری طور پر دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ سرحدی راستے کھلنے کے بعد ایک ماہ سے زائد عرصے سے پھنسے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کو سرحد کے آر پار جانے کی اجازت مل گئی، جبکہ عام لوگوں کی آمد و رفت بھی بحال ہو گئی۔ فروری کے وسط میں ملک میں تواتر کے ساتھ ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے 16 فروری سے افغانستان سے اپنی سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج منگل کے روز پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم کے سامنے پشتون کلچرل ڈے کی تقریب کے انعقاد کے دوران طالب علموں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہو گیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اور لاہور ہی میں ایک علیحدہ افسوسناک واقعے میں ایک برہم باپ نے اپنے بچے کو اسکول سے نکالنے پر پرنسپل کو ہلاک کر دیا۔ لاہور سے اس کی تفصیلات بتائیں گے افضل رحمان۔
پنجاب یونیورسٹی میں منگل کے روز وہاں کے فیصل آڈیٹوریم کے سامنے پشتون کلچرل ڈے کی تقریب جاری تھی کہ وہاں مبینہ طور پر اسلامی جمعیت الطلباء سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے نعرے بازی کی، جس کے بعد تصادم کی فضا پیدا ہو گئی۔ پولیس کی نفری طلب کر لی گئی۔ پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا، جبکہ طالب علموں نے ایک دوسرے پر اور پولیس پر بھی پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد طالب علم زخمی ہوئے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد پولیس نے حالات پر قابو پا لیا اور سرچ آپریشن کیا اور گرفتاریاں بھی کی۔ حکومت پنجاب نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے نجی ٹی وی چینل جیو سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں یہ میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
پنجاب یونیورسٹی کی سیاست سے واقف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ منگل کو ہونے والا یہ واقعہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی پوری زندگی پنجاب یونیورسٹی میں گزری ہے اور وہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال پر وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں جھگڑے ہوتے تھے، سیاسی نوعیت کے ہوتے تھے، نظریاتی ہوتے تھے، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کبھی نہیں ہوا کہ پشتون ورسز جمعیت، اس لیے کہ پشتون موسی ادارہ تعلیم و تحقیق سے وابستہ ہوتے تھے اور اسلامی جمعیت طلبا کے فورم پر بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے۔ چونکہ اب یہ ارادہ فورم بن گیا پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو جمعیت یہ محسوس کرتی ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑا حصہ کٹ کے ایک علیحدہ بنا ہے۔ ایک تو یہ ریئیکشن۔
ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کا کہنا تھا کہ یہ تصادم کا واقعہ یونیورسٹی میں جاری سیاست کا آئینہ دار ہے، جس میں جو نئے وائس چانسلر آئے ہیں ان کو بظاہر ناکام کرنے کی یہ ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ تعلیم ہی کے حوالے سے لاہور سے ایک اور المناک خبر ملی ہے۔ یہاں کے ایک مقامی اسکول میں نام خارج کرنے پر بچے کے باپ نے اسکول کے پرنسپل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بادامی باغ کی واسا کالونی میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ راشد نامی اس شخص کا بیٹا بلال ایک پرائیویٹ اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ بچہ مسلسل غیر حاضر رہتا تھا۔ تحریری شکایت بھی کی گئی تھی اور آخر اس کا نام خارج کر دیا گیا، جس پر بچے کے باپ نے مشتعل ہو کر اپنی بیوی، ساس اور ایک دوست کے ہمراہ پرنسپل پر اس قدر تشدد کیا کہ اسپتال پہنچنے پر اس کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے لڑکے کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کہتے ہیں،
کوئی ایک پرنسپل اور یا کوئی ہیڈ ماسٹر اگر انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کرنا چاہے تو اس کو کیا پروٹیکشن ہے، اور اگر اس کو پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ فیئر پالیسی کو پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اس خوف کے بارے کہ کوئی زوردار شخص، کوئی تمندار گروپ اس کو آ کر اس کی پالیسی کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی فیئر اور انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار نہیں کر سکے گا انلیس کہ اس کو انسٹیٹیوشن یا حکومت یا ادارہ اور معاشرہ پروٹیکشن فراہم کرے۔
ڈاکٹر مغیثالدین شیخ کا کہنا تھا کہ والدین اور اسکول انتظامیہ کے درمیان رابطے ختم ہو چکے ہیں اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی روایت بھی یہاں مضبوط نہیں ہو سکی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ثابت ہوتی ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کی ایک عدالت نے دریائے گنگا اور جمنا کو ایسے ہی قانونی حقوق دینے کا حکم صادر کیا ہے جیسے کہ زندہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ ریاست اترکھنڈ کی ہائی کورٹ نے پیر کو اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی دریا کو آلودہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو اسے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ دونوں دریا ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس ہیں۔ بھارتی عدالت کے جج راجیو شرما اور آلوک سنگھ کا کہنا تھا کہ دریائے گنگا اور جمنا اور ان کی معاون ندیوں کو قانونی اور زندہ قرار دیا جاتا ہے، جنہیں قانونی شخص کے طور پر حقوق و فرائض اور واجبات کی حیثیت حاصل ہوگی۔ عدالت نے گنگا مینجمنٹ بورڈ کو تشکیل دے کر 3 ماہ میں کام شروع کرنے کا حکم سنایا ہے۔ اور منگل کے روز رام مندر کو ایک حساس اور جذباتی مسئلہ قرار دیتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ نے تجویز دی کہ ایودھیا کے مسئلے کو عدالت سے باہر طے کیا جائے، اور اس نے اس معاملے میں ثالثی کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے ایودھیا کے بابری مسجد رام مندر تنازعہ کو حساس اور جذباتی قرار دیتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ اسے عدالت کے باہر مذاکرات کی مدد سے قابل قبول انداز میں حل کیا جائے۔ یہ مشورہ بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی کی اس اپیل پر آیا ہے جس میں ایودھیا تنازعہ پر فوری سماعت کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے متعلقہ فریقوں سے کہا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور اتفاق رائے پر پہنچیں۔ اس نے سوامی کو ہدایت دی کہ وہ تمام فریقوں سے مشورہ کریں اور جو بھی فیصلہ ہو وہ 31 مارچ کو عدالت کو بتائیں۔ یہ مشورہ چیف جسٹس جے ایس کھیر کی سربراہی والے بینچ نے دیا ہے۔ جسٹس کھیر نے یہاں تک کہا کہ اگر متعلقہ فریق راضی ہوں تو اس متنازعہ معاملے میں وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ بعض سیاسی جماعتوں بالخصوص بی جے پی کے لیڈروں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بات چیت سے کوئی راستہ نکلے گا اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر ہوگی۔ کانگریس کے بعض لیڈروں نے کہا کہ یہ کوئی نیا مشورہ نہیں، پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ بائیں بازو نے کہا کہ بات چیت کی ناکامی کے بعد ہی معاملہ عدالت میں پہنچا۔ اس تنازعہ کے متعلقہ فریقوں نے بھی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک فریق رام للا کے وکیل رنجنا اگنی ہوتری نے کہا کہ مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، صرف عدالتی فیصلہ قابل قبول ہوگا خواہ وہ کسی کے بھی حق میں آئے یا پھر آرڈیننس سے اس کو حل کیا جائے۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر اور وکیل ظفریاب جیلانی نے بھی مذاکرات کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ عدالتی فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ ایکشن کمیٹی کے جوائنٹ کنوینر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ چونکہ مشورہ عدالت عظمیٰ نے دیا ہے اس لیے اس کا خیر مقدم ہے، لیکن بات چیت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
چونکہ سابق میں بات چیت کے جتنی کوششیں ہوئی وہ ناکام ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک سے آ رہا ہے تو ہمیں ہم اس آفر کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو تو یہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں، لیکن بات چیت جو ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر ہونی چاہیے، دونوں پارٹیوں کو اکول پوزیشن دینی چاہیے اور فری کنسٹیٹیو موشن نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں رام جنم بھومی ہے، ہمارا ماننا ہے اور وہ جگہ کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی اگر پہلے سے کوئی بات مان لی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔
یاد رہے کہ دسمبر 1992 میں وشو ہندو پریشد اور بی جے پی کے ہزاروں کارکنوں نے ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں متعدد مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے اپنے فیصلے میں متنازعہ اراضی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک فریق رام للا کو، جن کی مورتی متنازعہ مقام پر نصب ہے، دوسرا حصہ ہندو فریق نرموہی اکھاڑا کو اور تیسرا حصہ سنی سینٹرل وقف بورڈ کو دے دیا تھا۔ تاہم کسی بھی فریق نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صدر ٹرمپ نے کچھ روز پہلے یہ الزام لگایا تھا کہ سابق صدر اوباما نے 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کروائے تھے۔ اب اس متنازعہ بحث میں پیر کے روز ایک نیا موڑ آیا ہے۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کی خصوصی سماعت میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر قومی نے شہادت دیتے ہوئے اس کی تردید کی اور بتایا کہ ان کی ایجنسی امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی خصوصی سماعت کے دوران شہادت پیش کرتے ہوئے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے کہا،
دی ایف بی آئی ایز پارٹ آف آور کاؤنٹر انٹیلیجنس مشن از انویسٹیگیٹنگ دی رشین گورنمنٹس ایفرٹس ٹو انٹرفیئر ان دی 2016 پریزیڈنشل الیکشن۔
خفیہ اداروں کی کارروائیوں کو روکنا اور ان کا سدباب کرنا ایف بی آئی کا ایک فرض ہے، اور اسی کے تحت ایف بی آئی سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایجنسی اس معاملے پر بھی تحقیق کر رہی ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس کا کوئی عمل دخل تھا یا نہیں۔ یہ تحقیقات جاری ہیں اور ابھی یہ کسی نتیجہ خیز مرحلے تک نہیں پہنچی ہیں۔ اس کے ساتھ مسٹر کومی نے یہ بھی بتایا کہ اس الزام کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ سابق صدر اوباما نے صدر ٹرمپ کی وائر ٹیپنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا،
I have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the FBI۔
ٹویٹ پیغامات کی تائید کرنے کے سلسلے میں میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ ہم نے ایف بی آئی کے اندر اس کے بارے میں محتاط انداز میں چھان بین کی ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹک اراکین نے اس معاملے پر متعدد سوال کیے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے ایڈم شف کہتے ہیں،
سو پریزیڈنٹ اوباما کڈ ناٹ یونیلیٹرلی آرڈر ا وائر ٹیپ آف اینی ون۔
نو پریزیڈنٹ کڈ،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر اوباما اپنے طور پر کسی کے فون سننے اور ریکارڈ کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، اور کوئی بھی صدر ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اس کمیٹی میں شامل ریپبلکن پارٹی کے نمائندوں نے سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران خفیہ نگرانی کے معاملے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن ڈیوڈ ننز کہتے ہیں،
It's still possible that other surveillance activities were used against President Trump and his associates۔
اس بات کا امکان موجود ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کی خفیہ نگرانی کی کارروائیوں کو استعمال کیا گیا ہو۔ اس نوعیت کے متنازع سیاسی امور کے بارے میں ایف بی آئی کی تحقیقات جاری ہیں اور اس کی تفتیش کے نتائج یقیناً کلیدی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ امریکہ کی دونوں بڑی بڑی جماعتوں کا موقف اس سلسلے میں جدا جدا ہے۔ انٹیلیجنس کمیٹی کی دوسری عوامی سماعت اگلے ہفتے ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی، لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو ابھی جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور فیس بک لائیو سے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔آپ کے لیے یہ نیوز شو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد کے جنوب مغربی علاقے عامل میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ عسکریت پسندوں نے بغداد اور دوسرے شہروں میں اسی طرح کے بم حملے کیے ہیں جبکہ موصل میں وہ کمزور ہو رہا ہے۔ عراقی فورسز، جنہیں امریکی قیادت والے اتحاد کی حمایت اور مدد حاصل ہے، عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو قبضے میں لینے کے قریب ہیں۔ داعش جنگجوؤں کو پچھلے 2 سال میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اپنے زیر قبضہ علاقے میں سے 60% وہ ہار چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے پہلے بالمشافہ مذاکرات میں اس مشترکہ لڑائی کو سراہا جو ان کے ملک داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پیر کے روز کی میٹنگ کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بارے میں بات چیت کی توقع رکھتے ہیں جسے انہوں نے اس خلا کا نام دیا جو 2011 میں موصل اور باقی عراق سے امریکی فورسز کے انخلا کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیں یقینی طور پر کبھی بھی وہاں سے رخصت نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا اور ہم نے اس پر بات کی کہ وہاں کیا ہوا تھا، لیکن ہم آپ کے ساتھ آپ کے گروپ کے ساتھ بہت سا وقت گزاریں گے اور آپ کی یہاں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم اسے سراہتے ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ راہ نکالیں گے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں آئسس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ہم آئسس سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں اور ایسا ہو کر رہے گا. ایسا اس وقت ہو رہا ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. عراقی فورسز امریکی قیادت کے ایک اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے داعش سے خشکی پر لڑتی رہی ہیں. اس وقت اس مہم کی توجہ کا مرکز موصل شہر کو ان عسکریت پسندوں سے واپس لینے کے لیے ایک حملہ کرنا ہے جو 2014 کے وسط میں شہر میں داخل ہو گئے تھے. عراقی لیڈر کی صدر ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب امریکی انتظامیہ اس ہفتے کے آخر میں 68 ملکوں کے ایک عالمی اتحاد کے اجلاس کی تیاری کر رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ میں ہونے والا یہ اجتماع دسمبر 2014 کے بعد سے پورے اتحاد کا پہلا اجلاس ہوگا. لیکن مسٹر ٹرمپ کی جانب سے امریکی محکمہ خارجہ اور بین الاقوامی ترقیات کے امریکی ادارے کے بجٹ سے 30% تک کی کمی کی تجاویز کے پس منظر میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ واشنگٹن اس قسم کی امداد کی کس حد تک فراہمی سے وابستہ رہے گا. لیکن اداروں کی نمایاں توجہ بین الاقوامی امن کے قیام اور ترقیاتی پروگراموں پر مرکوز ہے. ادھر موصل میں جہاں داعش کے ساتھ لڑائی کی رفتار تیز ہو رہی ہے, ہر روز ہزاروں لوگ موصل سے فرار ہو رہے ہیں. شہر کے مضافات میں مارٹر گولوں اور ہیلی کاپٹروں کے حملے جاری ہیں جبکہ عسکریت پسند فرار ہونے والے خاندانوں پر فائرنگ کر رہے ہیں. ایک بے گھر ہونے والی بزرگ خاتون مریم حسن نے بتایا, مارٹر گولوں اور فائرنگ کا ایک طوفان تھا. آپ اپنے اگلے دروازے سے باہر تک نہیں جا سکتے تھے. اور جیسے جیسے موصل کے ارد گرد کے کیمپوں میں آنے والے ہجوموں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, سیکیورٹی فورسز محتاط ہو رہی ہیں کیونکہ داعش کے عسکریت پسند پناہ گزینوں کا روپ دھار کر شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک عراقی فوجی علی حسین نے بتایا, ہمارے ذرائع یہ خبر دے رہی ہیں کہ داعش کے عسکریت پسند شہروں, قصبوں اور دیہاتوں میں موجود ہیں. ہمارے پاس فوٹوز بھی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آیا کوئی ہمیں جعلی شناختی کارڈ دکھا رہا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب جبکہ اگلے ماہ کے دوران عراقی فورسز موصل کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں داعش پر حملے کرنے والی ہیں, انہیں کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے اضافی 37 ملین ڈالرز کی ضرورت ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے سپریم کورٹ کے لیے نئے نامزد جج نیل گورسچ کی منظوری کے لیے 4 روزہ سماعت کا آغاز کر دیا ہے. اس کمیٹی میں دونوں جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں. نئے جج کے لیے نامزدگی ریپبلکن جماعت کی طرف سے کی گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن میں پہلے روز کی کارروائی کی روداد اسد نذیر کی سبانی.
سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے والے سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج نیل گورسچ قدامت پسند رجحانات کے حامل ہیں. اس سماعت میں ان کا کہنا تھا, یہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل کانگریس کا کام ہے کہ وہ نئی قانون سازی کرے. اگر جج خفیہ طور پر قانون سازی کرنا شروع کر دیں اور یہ بتائیں کہ قانون کیسا ہونا چاہیے اور اس کی نظر میں یہ کیا ہوتا ہے, تو پھر یہ نظریہ خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے واسطے. کمیٹی کے چیئرمین چک گراسلر نے گورسچ کے قدامت پسند نظریات کی تعریف کی. انہوں نے کہا,
یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دی پریزرویشن آف آور کانسٹیٹیوشنل آرڈر اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی سیپریشن آف پاورز.
آپ کو ہمارے آئین اور دستور کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور خاص طور سے اختیارات کی تقسیم کے بارے میں. اس وقت ہمارے سامنے جو نامزد جج موجود ہیں ان کی پیشہ وارانہ شہرت اس بات کی ہے کہ یہ ان اصولوں پر پوری طرح کاربند رہتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے اس موقع پر کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا گورسچ تمام امریکیوں کے قانونی اور آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے یا صرف امیر اور طاقتور لوگوں کے.
سپریم کورٹ ہیز دی فائنل سے آن ویدر اے وومن ول کنٹینیو ٹو ہیو کنٹرول اوور ہر اون باڈی اور ویدر ڈیسیژنز اباؤٹ ہر ہیلتھ کیئر ول بی ڈیٹرمنڈ بائی پالیٹیشنز اینڈ دی گورنمنٹ.
فائنسٹائن کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس حتمی اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا ایک خاتون اپنی جسمانی صحت کا خود کنٹرول کر سکتی ہے یا اس کے بارے میں سیاستدان اور حکومت فیصلہ کرے. سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ارب پتی اور بڑی بڑی کارپوریشنز انتخابات کے نتائج کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقوم خرچ کر سکتی ہیں یا نہیں. صدر ٹرمپ نے نیل گورسچ کو سپریم کورٹ کی خالی نشست پر کرنے کے لیے نامزد کیا تھا۔ یہ نشست پچھلے سال کے اوائل میں خالی ہوئی تھی، تاہم ریپبلکن پارٹی نے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صدر اوباما کو سپریم کورٹ کے نئے جج کی نامزدگی نہیں کرنے دی۔ موجودہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو 2 اراکین کی سبقت حاصل ہے اور نئے جج کی تقرری کی منظوری کے لیے انہیں 8 ڈیموکریٹ نمائندوں کی حمایت درکار ہوگی۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو سینٹ کے قانون میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ اردو سروس میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کے ساتھ ایک انٹرویو میں گورنر سندھ نے، جس کا پہلا حصہ آپ کل سن چکے ہیں، تھر اور دوسرے علاقوں کے حالات اور سندھ کی سیاست کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ پیش ہے ان کے انٹرویو کا دوسرا حصہ۔
تھر دوسرا جو شہر ہے جو میرا خیال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں میرا پرسنلی جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے وہ تھر ہے، کیونکہ غربت کے حوالے سے میرا خیال ہے سب سے غریب ترین جگہ کہا جا سکتا ہے، اور یہاں کے اکنامک حالات، معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہاں بہت سے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو بڑی سمپل ہے کہ تھر کول، وہاں ایکچوئل معنوں میں کارخانے 21 تاریخ کو ایک افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تھر میں تقریباً ایئرپورٹ آلموسٹ کمپلیشن کے مراحل میں ہے۔ وہاں ہم نے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں سی پیک کے حوالے سے جو وہاں آئی ہیں، ہم نے ان کے لیے مینڈیٹری کیا ہے کہ وہاں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت وہ پروجیکٹس انیشیٹ کریں تاکہ وہاں کے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ۔
اچھا، یہیں پر یہ ایک سوال آپ سے کروں گا کہ یہ تو بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کے پاس نہ پانی ہے، نہ میڈیکل فیسلٹیز ہے، نہ کھانے کو ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پر؟
اس کی جو ویلیو ہے سب سے زیادہ وہ تھر کول کے حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریلائزیشن آپ وہاں جیسا کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہاں ایئرپورٹ بھی بنانے کی ضرورت ہے، یہاں تو پانی بھی لانے کی ضرورت ہے، یہاں تو ہوٹلز بھی بنانے کی ضرورت ہے، یہاں اسکول کالج بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ سو لاٹ آف دیز تھنگز آر انڈر وے، لاٹ آف دیز تھنگ، یہ تو میں نے جتنی چیزیں کہا ہے یہ انڈر وے ہیں۔
اچھا، یہ
ظاہر سی بات ہے، اور اب میں یہ صرف لاسٹ میں، ہم چائنیز کے ساتھ اور جتنی یہ کمپنیز ہیں پاکستانی ایسوسیٹڈ کمپنیز، ہم ہر میٹنگ میں یہ ایمفسائز کر رہے ہیں، چاہے وہ گوادر ہو، بلوچستان ہو یا کہیں، کہ آپ نے سب سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لوکل پاپولیشن کو۔
یہ جو ایک سیاسی ٹرائنگل ہے، آپ گورنر ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پارٹی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، دوسری قوت ایم کیو ایم جو پاکستان ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے، یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے اور ان کے درمیان کانٹرڈکشنز ہیں، اور یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹالتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے سالو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایز اے گورنر؟
دیکھیں، یہ جب پاکستان کے عوام نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم جمہوریت از دا اونلی وے فارورڈ، تو اس میں اس قسم کے چیلنجز تو ہوتے ہیں کہ جی صوبائی لیول پر کسی کی حکومت ہو سکتی ہے، لوکل گورنمنٹ لیول پر کسی اور کی ہو سکتی ہے، ایک صوبے میں کس کی حکومت ہے، لیکن الٹیمیٹلی دنیا کی نظر میں یہی ہے سسٹم، تو یہ چیلنج تو ہے۔ دیکھیں، بڑا سمپل سر وہی ہے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ میئر وسیم اختر ہوں یا چیف منسٹر مراد علی شاہ ہوں، ایک تو پہلے بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہے، اور کراچی کے عوام کو سامنے ہمیں رکھ کے ہر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کراچی کے عوام کے لیے پانی سپلائی فیڈرل حکومت سب سے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے تو لیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ڈو دیٹ جاب، اور اگر لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور وہ فیڈرل حکومت کے دائرے میں آتا ہے، آئی ول بی دا فرسٹ پرسن کہ میں کہوں گا لوکل گورنمنٹ۔ 2018 میں بھرپور انداز میں ہر پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرے گی، یہ ایک بیسک اصول ہے، اس پر ہم کوشش تو کریں گے، اور میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا وسیم اختر صاحب سے بھی، چیف منسٹر صاحب بھی میں، کہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیلنج کی جو دشواری ہے جو آپ نے ابھی بتایا ہے، یہ ہے دشواری اور کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، تو سزا تو سب کو ملے گی عوام کی طرف سے۔
صاحب بہت شکریہ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے شمال مغربی صوبے چارسدہ میں ایک مسلح شخص نے مردم شماری میں مصروف ٹیم پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں منگل کی صبح مردم شماری کے کام میں مصروف ٹیم پر ایک مسلح شخص نے فائرنگ کی، جس سے ٹیم کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ موقع پر موجود دیگر اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں مسلح حملہور بھی زخمی ہو گیا، جسے حراست میں لینے کے بعد پشاور کے لیڈر ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ یہ واقعہ چارسدہ کی تحصیل تنگی میں پیش آیا۔ زخمی حملہور کی شناخت فخر عالم کے نام سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق ملکنڈ ایجنسی سے بتایا گیا ہے۔ چارسدہ میں پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سجاد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ جن کی بنیاد پر ایسے دہشت گرد کاروائی کہا جائے، اور نہ ہی اس حملہور کا تعلق فی الحال کسی کالعدم تنظیم سے ثابت ہوا ہے۔
چند دن پہلے یہی بندہ جو ہے، تو اس کے پاس پسٹل تھا، پولیس نے اس کو پکڑا تھا بلا لائسنس کا، تو اس پہ بھی یہ کیسز پہ رجسٹر تھا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اس طرح منشیات وغیرہ کا عادی بھی تھا، لوکل جو وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں، تو بات اتنی نہیں تھی، لیکن اس نے جو ہے تو پولیس پہ فائر کی اور اس ریٹیلیشن میں اس کو پھر گولی ماری گئی ہے۔
واقعے کے باوجود علاقے میں مردم شماری کی سرگرمی جاری ہے۔ پاکستان میں مردم شماری کے کام میں مصروف ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس ساری مہم کے دوران فوج کے 2 لاکھ اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ملک کے کسی علاقے سے مردم شماری کی ٹیموں پر حملے کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے۔ دری اسنا صوبہ خیبر پختونخوا ہی کے مرکزی شہر پشاور کے مضافات میں انسدادی پولیو مہم کی ٹیم پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم جاری تھی کہ پشاور کے مضافاتی علاقے بڑا بیر کے گاؤں مریم زئی میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک رضاکار زخمی ہو گیا، جسے پشاور کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی انسدادی پولیو ٹیموں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں، جن میں درجنوں مرد و خواتین اہلکار ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں گھریلو ملازم بچیوں کے خلاف تشدد کے 2 بڑے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کم سن کارکنوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے حکومت کو بچوں کے لیے مخصوص قوانین متعارف اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
محض 3 ماہ کے قلیل عرصے میں وفاقی دارالحکومت جیسے شہر سے 2 کم سن گھریلو ملازم بچیوں پر ان کے آجروں کی طرف سے تشدد کیے جانے کے واقعات ملک میں خاص طور پر مشقت پر بوجو مجبور بچوں کی حالت زار کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنان خاص طور پر ایسے قوانین بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن میں بچوں کو درپیش تمام خطرات کا احاطہ ہو سکے۔ سوسائٹی فار پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چائلڈ، یعنی اسپارک نامی موقر غیر سرکاری تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعدیہ حسین کہتی ہیں کہ بچوں کے تحفظ سے متعلق رائج قوانین میں سقم ہے، جسے دور کیے بغیر صورتحال میں بہتری ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں سے متعلق قوانین میں جن شعبوں میں 14 سال سے کم عمر بچوں سے مشقت کی ممانعت کا ذکر ہے، ان میں گھریلو ملازم بچوں کا تذکرہ شامل نہیں، اور اسی لیے رونما ہونے والے بہت سے واقعات میں قانون کے مطابق مناسب کارروائی نہیں کی جا سکتی۔
جو سب سے सबसे बड़ा लूप होल है वो ये है कि जहां आप हैजर्डस एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं हर कानून में, वो वर्कशॉप्स हैं या लेदर टैनरीज हैं या दूसरी फैक्ट्रीज हैं या भट्टे हैं, चूड़ियों के फैक्ट्रीज हैं, लेकिन ये तमाम जो हैजर्डस वर्क प्लेसेस हैं इसमें डोमेस्टिक वर्क प्लेस का कहीं जिक्र नहीं है. तो इस लिहाज से ये कानून ऐसे बच्चे जो कि डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर का शिकार हैं उनको कोई तहफ़ नहीं दे पाता.
रवान साल के अवायल में इस्लामाबाद में एक मातहत अदलिया के जज के घर से पुलिस ने तैयबा नामी एक 10 साल बच्ची को बरामद किया था जिसके जिस्म पर जख्मों के निशानात थे. इस वाक़े का सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया था और इन दिनों ये मामला अदालत आलिया के सामने है. गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद के ही एक रिहायशी इलाके से पुलिस ने 11 साल घरेलू मुलाजिमा को बरामद किया जिसे उसके आजरों की तरफ से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा. इस बच्ची का तफसीली तिब्बी मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने पीर को तस्दीक की थी कि इसके जिस्म पर मुख्तलिफ जख्मों के निशानात हैं और तज्जिये से पता चला है कि इसे मुख्तलिफ औकात में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा. जिस घर में ये लड़की मुलाजमत कर रही थी वहां की मालिकन और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया था जिन्हें बाद अजां जमानत पर रिहाई दी जा चुकी है. सादिया हुसैन ने बताया कि इस वक्त इस्लामाबाद में बच्चों के लिए कोई ऐसा सरकारी मरकज नहीं है कि जहां तशद्दुद और ऐसे वाकयात के शिकार बच्चों को आरजी तौर पर रखा जा सके.
जब बच्चा थाने में आता है तो एक इमरजेंसी नाफिज हो जाती है कि रात हो गई है तो इस बच्चे को फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे कहाँ रखा जाए. तो प्रॉपर मैकेनिज्म हो, एक नाइट का शेल्टर दिया जाए बच्चों को, जैसे पंजाब में है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनके पास मैंडेट है. अभी जब आपके पास केस होता है तो कभी वो स्वीट होम भिजवा देते हैं बच्चे को, तो कभी क्राइसिस सेंटर भिजवा देते हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि ऐसे बच्चों के लिए मख्सूस हो.
समाजी भलाई के सरकारी महकमे का कहना है कि इस ज़मीन में सामने आने वाली तजावीज और सिफारिशात पर अमल किया जा रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत में शामिल ओहदेदार ये कहते आए हैं कि जहाँ हालिया बरसों में खवातीन और बच्चों के हकूक के लिए मुनासिब कानून साजी की गई है वहीं इनमें मजीद बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं. नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
घाना में किंटाम्पो के मकबूल आबशार के सियाहती मकाम पर दरख्त गिर जाने के हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं. इलाके का यह सबसे बड़ा दरख्त इतवार के रोज एक तूफान के दौरान उन लोगों पर गिर गया जो स्विमिंग पूल में तैराकी कर रहे थे. एक मकामी पुलिस कमांडर ने बताया कि 20 दूसरे जख्मियों का करीबी अस्पताल में इलाज जारी है. घाना के सदर नाना अगुफो अद्दू ने हादसे का शिकार होने वालों के खानदानों से ताजियत का इजहार किया है. जनूबी सूडान के शहर वाओ में एक जहाज लैंड करते हुए तबाह हो गया जिस पर 20 से ज्यादा अफराद सवार थे. हादसे में कुछ अफराद जख्मी हुए लेकिन हलाकतों की इत्तला नहीं मिली. तैयारे को चलाने वाली जुनूबी सुप्रीम एयरलाइन का कहना है कि इस तैयारे पर सवार तमाम 21 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है. ये तैयारा पीर के रोज जमीन पर उतरने की कोशिश में तबाह हो गया. वाओ एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तैयारी ने खराब मौसम के बायस उतरने की कोशिश की और वो रनवे पर खड़े एक शिकस्ता ट्रक से टकरा गया. तुर्क ज़राए इब्लाग ने पीर के रोज इत्तला दी है कि 3 लबनानी नजाद अफराद जिनका मुबैना तौर पर दाइश से ताल्लुक है और जर्मन क्रिसमस मार्केट पर होने वाले हमले में मुलव्वस बताए जाते हैं, उन्हें यूरोप जाते हुए तुर्की के एक हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया. तुर्क रोजनामे मिल्लत ने कहा है कि ये मुश्तबा अफराद लबनानी नजाद जर्मन शहरी हैं जिन्हें इंसदादी दहशतगर्दी पर मामूर पुलिस ने इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया जिससे कबल हुक्काम को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि ये अफराद दहशतगर्दी के किसी मनसूबे पर यूरोप रवाना हो रहे हैं. इत्तलात में इस बात की वजाहत नहीं की गई कि आया उनका अनीस उमरी से किस तरह ताल्लुक बनता है जिसने 19 दिसंबर को बर्लिन की एक मार्केट पर ट्रक चढ़ा दिया था. इस वाकये में 12 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे. मिलान की जानिब भाग निकलने की कोशिश के दौरान उमरी को 4 रोज बाद अतालवी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था. इन गिरफ्तारियों से एक हफ्ते कबल तुर्क पुलिस ने इजमीर में एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसके लिए बताया गया कि उसी ने बर्लिन मार्केट पर हमले के अहकाम दिए थे. अक़वामे मुत्तहिदा ने यमन की अहम बंदरगाह हदीदा को अपनी निगरानी में लेने से मुतालिक सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है. یمن کے ساحل کے قریب صومالیہ کے تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی پر حملے کے تناظر میں حوثی باغیوں سے برسر پیکار اتحادی فورسز نے یہ درخواست کی تھی۔ گزشتہ ہفتے اس حملے میں 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صومالیہ کے یہ باشندے اپنے ملک میں قحط سالی کے باعث نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے باقی رہ جانے والے 27 ارکان 29 اپریل کو ایک خصوصی سربراہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جس میں صدر ڈونلڈ ٹسک کے کہنے کے مطابق برطانیہ سے اس کے بلاک سے اخراج کے بارے میں بات چیت کے ایک منصوبے پر غور ہوگا۔ منگل کے روز ٹسک کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب برطانیہ نے کہا تھا کہ وہ یورپی یونین سے روانگی کا عمل 29 مارچ سے شروع کرے گا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کی آئندہ ہفتے کی کارروائی کے آغاز کے بعد سے دونوں فریقوں کے پاس مارچ سن 2019 تک کا وقت ہوگا کہ وہ علیحدگی کی شرائط پر اتفاق کریں اور نئے تجارتی معاہدے کی تجویز پیش کریں۔ امریکہ نے 8 ممالک سے براہ راست امریکہ آنے والی پروازوں کے مسافروں کو جہاز پر اپنے ساتھ لیپ ٹاپ اور دیگر برقی آلات لے جانے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ جن ممالک سے آنے والے مسافروں پر یہ پابندی ہوگی ان میں سے بیشتر مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں واقع ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ اقدام اس بنا پر کیا گیا ہے کہ شدت پسند بارودی مواد یا بم اپنے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، کیمروں، ڈی وی ڈی پلیئر یا دیگر برقی آلات میں چھپا کر نہ لے آئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس سے 9 فضائی کمپنیاں متاثر ہوں گی۔ اس سے قبل پیر کو رائل جارڈینین ایئر لائنز اور سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک بیان میں اس کا انکشاف کیا۔ رائل جارڈینین ایئر لائنز نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی حکام کی درخواست پر امریکہ جانے والے مسافروں کو جہاز پر اپنے ہمراہ برقی آلات نہ لے جانے سے روکا گیا ہے۔ یہ پابندی ان پر بھی لاگو ہوگی جو براہ راست کینیڈا امریکہ کا سفر کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آئندہ ماہ کی 5 اور 6 تاریخ کو برسلز میں نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ اس دوران چین کے صدر امریکہ آ رہے ہیں اور بعد ازاں ٹیلرسن کو روس روانہ ہونا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق متوقع طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے 6 اور 7 اپریل کو فلوریڈا میں اپنی نجی رہائش گاہ پر ملاقات کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ٹیلرسن 28 رکنی نیٹو اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ جنوبی کوریا کی برطرف صدر پاک گن ہے نے کہا ہے کہ وہ پورے ملک سے معذرت خواہ ہیں۔ بدعنوانی کے ایک بڑے اسکینڈل سے پاک کا نام جڑنے کے بعد انہیں 10 مارچ کو اپنے منصب سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، جس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے براہ راست کھلے عام کوئی بات کہی ہے۔ منگل کو دارالحکومت سول میں استغاثہ کے دفتر پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا،
I am sorry to the people. I will faithfully cooperate with questioning.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، میں نیک نیتی سے سوالات کا جواب دوں گی۔ 65 سالہ پاک گن ہے جنوبی کوریا کی پہلی ایسی جمہوری منتخب صدر تھیں جنہیں پارلیمان کے مواخذے اور پھر عدالت عظمیٰ کی طرف سے ان کے خلاف فیصلے کے بعد عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک دوست چوئے سن سل کے ساتھ مل کر بڑے کاروباری شعبوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان 2 فاؤنڈیشنز کو عطیات دیں جو پاک کی پالیسی کے فروغ کے لیے کام کر رہی تھیں۔ سابق صدر اس معاملے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کرتی آئی ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مجوزہ بجٹ میں سفارتکاری اور بیرونی امداد 28% کمی کی تجویز دی ہے۔ اس کی زد میں اقوام متحدہ اور دیگر ادارے بھی آ سکتے ہیں اور ان کے لیے امریکہ کی فنڈنگ میں غیر معمولی تخفیف کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ جسے پہلے ہی کئی چیلنجوں کا سامنا ہے، اس امکانی کٹوتی سے سخت متاثر ہوگی۔ نیو یارک سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ پہلے ہی اپنے محدود وسائل اور لامحدود مسائل سے دوچار ہے۔ انسانی امور کے ادارے کے سربراہ اسٹیفن اوبرائن کا کہنا ہے،
We stand at a critical point in our history. Already at the beginning of the year, we are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations.
ہم تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سال کے آغاز سے ہی ہمیں سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے، جس کی مثال اقوام متحدہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 2 کروڑ سے زیادہ افراد قحط سالی اور بھوک کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر اجتماعی کوششوں اور تعاون کے بغیر یہ لوگ بھوک سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اقوام متحدہ کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے۔ اقوام متحدہ کا سالانہ بجٹ تقریباً 2.5 ارب ڈالر ہے اور امریکہ 61 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اقوام متحدہ کے قیام امن مشنز کے لیے 2 ارب ڈالر سالانہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے فنڈز اور ورلڈ فوڈ پروگراموں کے لیے بھی امریکہ خاصی بڑی امداد دیتا ہے۔ بیٹر ورلڈ کمپین کے سربراہ پیٹر یو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وی پے 22% آف دی یو این'س بلز، وچ بیسیکلی مینز دیٹ
ہم اقوام متحدہ کے 22% بل ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے بقیہ ممالک 78% فنڈنگ کرتے ہیں۔ امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے حکام اور مبصرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک اقوام متحدہ کے لیے معقول فنڈنگ نہیں کرتے۔ امریکہ کی طرف سے امداد میں تخفیف کے اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں ہنگامی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے اس مجوزہ تخفیف پر بجٹ کے ڈائریکٹر مائک ملوینی کہتے ہیں،
We're absolutely reducing funding to the UN and to the various foreign aid programs including those run by the UN and other agencies۔
ہم یقیناً اقوام متحدہ کے لیے اپنی فنڈنگ کم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دیگر ان غیر ملکی امدادی پروگراموں کے لیے بھی فنڈنگ کم کی جا رہی ہے جنہیں اقوام متحدہ اور دوسری ایجنسیاں چلاتی ہیں۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے باعث حیرت نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے امریکی صدارتی مہم کو دیکھا ہے۔ صدر نے بارہا کہا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے امریکی عوام کو زیادہ پیسے دیں گے، اور ہم نے اپنے اس بجٹ میں یہی سب کچھ کیا ہے۔ امریکہ کئی عشوں سے بین الاقوامی ترقی اور انسانی ہمدردی کی مد میں امداد دیتا آیا ہے، اور یہ اس کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ کانگریس امریکی خارجہ پالیسی کے اس اہم پہلو کو مد نظر رکھے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق جانب تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عدالتوں کے درمیان صدر کے نظر ثانی شدہ ٹریول آرڈر پر محاذرائی کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب کچھ شامی جو اپنے وطن میں ہونے والی خونریزی سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کم از کم ایک شامی خاندان نے بتایا کہ امریکہ میں آنے کے بعد وہ جس کی توقع کر رہا تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا جس کا اسے تجربہ ہوا۔ یہ خاندان جنوبی کیلیفورنیا میں آ کر آباد ہوا۔ نائل زینو اس خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ عراق کے ایک آئل کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور یہ کام کرنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ بقول ان کے روزی کے حصول کے لیے ان کا عراق میں رہنا ناگزیر تھا۔ ان کا تعلق شام کی اسماعیلی مسلم اقلیت سے ہے اور اب وہاں ان کا گھر اسلامک اسٹیٹ کے ظلم سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
They are so close to my village also. We are expecting any moment that they may be inside the village.
وہ ہمارے گاؤں کے اس قدر قریب ہیں کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت گاؤں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 2015 میں امریکہ کے دورے میں زینو کی بیوی نے پناہ طلب کی تھی جو انہیں مل گئی، جس کے بعد زینو نے خاندان کے ایک رکن کی حیثیت سے ویزا کی درخواست کی، لیکن صدر ٹرمپ کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے سبب امریکہ میں داخلے کی ان کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی۔ ان کی اہلیہ نے اسے مشکل وقت قرار دیا۔ تاہم امریکی دوستوں اور سینیٹر کمالا ہیرس کے دفتر کی مدد سے زینو امریکہ آنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی امیگریشن کے افسر کے ساتھ پہلے رابطے نے انہیں حیران کر دیا۔ وہ کہتے ہیں،
The officer gave me my passport with the stamp and he told me go and start your life with and enjoy with your son. He let me feel strong. He told me, this is America, this is American people, we are all behind you.
افسر نے سٹیمپ لگا کر میرا پاسپورٹ میرے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اور اپنی نئی زندگی شروع کرو اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی انجوائے کرو۔ اور زینو نے کہا کہ اس کی باتوں سے مجھے بہت تقویت ملی۔ اس نے کہا، یہ امریکہ ہے، یہ امریکی لوگ ہیں، ہم سب تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے ہیں۔ اور اب زینو اپنے چھوٹے بیٹے آرام کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ ہرچند کہ وہ اپنے بیٹے کی اب تک کی زندگی کے بیشتر حصے میں اس سے دور رہے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہاں پہلی بار اسے دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور میرے لیے وہ تکلیف دہ لمحہ تھا جب اس نے میرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا
کہ میں اس سے پہلے اس سے دور کیوں رہا. اور بقول ان کے, وہ اب تک جتنے بھی امریکیوں سے ملے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے خاندان کے مستقبل کے لیے فکر رکھتے ہیں, ذہن و خوش ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ کل تک جو بیٹا ان سے برگشتہ تھا اب آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا ہے, اور وہ پر امید ہیں ایک روشن اور خوشگوار مستقبل کے لیے, آنے والے کل کے لیے جو مواقع سے بھرا ہوا ہے. ہمارے عباس چاپی, واشنگٹن.
شریا گھوشال اب مدام تساؤ میں سر بکھیریں گی تفصیلات فکر و فن میں. اپنی مدھر آواز اور خوبصورت مسکراہٹ سے پرستاروں کے دلوں میں گھر کرنے والی نوجوان گلوکارہ شریا گھوشال مدام تساؤ میوزیم میں کئی دیگر معروف شخصیات کے درمیان براجمان ہوں گی. پہلی بھارتی گلوکارہ ہیں جن کا ویکس سے بنا مجسمہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی, امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان کے ساتھ استادہ ہونے جا رہا ہے, جہاں مائک ہاتھ میں پکڑے اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے مادام تساؤ کے دہلی ونگ میں ان کے پرستار انہیں جلد ہی دیکھ سکیں گے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم. اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم. اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم. تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے ہم. اگر تم مل جاؤ.
باتیں پر دا انڈین ایکسپریس اور دا فری پریس جرنل کے مطابق شریا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھتی ہیں کہ بڑے بڑے فنکاروں, معروف اور تاریخی شخصیات کے درمیان وہ پہلی بھارتی گلوکارہ ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. معروف فلم دیوداس کے ان گیتوں سے شہرت پانے والی گلوکارہ نے اپنے کریئر کے 15 برس مکمل کیے ہیں. مرلن انٹرٹینمنٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے جنرل مینیجر اور ڈائریکٹر انشول جین کہتے ہیں کہ شریا آج کی نسل کی سب سے زیادہ دل پسند اور چاہی جانے والی گلوکارہ ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ سیاح آئیں اور ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام میں آپ کی صحت بہتر حاضر ہے. سائنسدان آپ کے خون کی جانچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے جسم میں سرطانی خلیے موجود ہیں, آپ کے اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں, یا آپ کبھی سرطان سے متاثر ہوئے ہیں. اب خون کی جانچ کا ایک نیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے دل کے دوروں یا پھر سٹروک کے حملے کو روکا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق میو کلینک کے ڈاکٹر یہ جانچ کرنے کے لیے خون کا معائنہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے یا لاحق ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ کرونری ہارٹ ڈیزیز کا پتہ چلاتے ہیں. یہ دو بڑی شریانیں ہیں جو دل کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، اور اگر ان میں کچھ رکاوٹ آ جائے یا کسی طرح سے یہ بلاک ہو جائیں تو پھر دل تک خون کی مطلوبہ مقدار نہیں پہنچ پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا دورہ ہو یا پھر سٹروک یا فالج کا حملہ ہو جائے۔ سٹروک تو آپ جانتے ہیں نا، جب خون کا کوئی قطرہ منجمد ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے تو اسے کلاٹ کہتے ہیں، اور یہی کلاٹ خون کے اندر بہتا ہوا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور فالج یا پھر سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ جیف میوزن نے روچسٹر منیسوٹا کے میو کلینک میں یہ ٹیسٹ بنایا ہے، اور اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وہ وائس آف امریکا کو بتاتے ہیں۔
This test, we think, is going to be extremely helpful and beneficial.
میوزن کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہمارے خیال میں مریضوں کے لیے بہت مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ یہ قابل عمل ہے۔ میوزن کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو کرونری ہارٹ ڈیزیز یا پھر دل کی شریانوں کے تنگ ہونے کی بیماری یا اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو وزن کم کر سکتے ہیں، زیادہ ورزش کر سکتے ہیں، یا پھر سٹیٹن نامی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کولیسٹرول میں کمی کر دیتی ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ میوزن نے جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے اس کے ساتھ کولیسٹرول کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ خون میں سیرامائڈز یعنی چربی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کی مقدار کی جانچ کرتا ہے۔
سیرامائڈز آر لپڈز سیملر ٹو کولیسٹرول، سو دیئر ویکسی مالیکیولز۔ ان لائک کولیسٹرول،
مزین بتاتے ہیں کہ سیرامائڈز کولیسٹرول سے مشابہ اجزاء ہوتے ہیں، یہ موم کی طرح کا مادہ ہے اور کولیسٹرول کے برعکس حیاتاتی طور پر کافی فعال۔ میوزن کہتے ہیں کہ جب دل کے عارضے کے لیے خطرناک اجزاء کا آغاز ہوتا ہے تو اسی سیرامائڈ کی شرح میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہ ایل ڈی ایل یا پھر خراب کولیسٹرول کی مدد کرتے ہیں، شریانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر پلیک پیدا کر دیتے ہیں جس سے شریان سخت ہوتی ہے اور تنگ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ میوزن میو کلینک میں کلینکل کیمسٹ اور کارڈیو ویسکولر لیبارٹری میڈیسن کے شریک ڈائریکٹر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اور ملحقہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے اس نئے ٹیسٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اور اب مریض بھی یہ ٹیسٹ کرانے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوا اور انداز زندگی کی تبدیلی سے مریض محض 6 ہفتوں کے اندر بہتر نتائج دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے مریضوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہتر طور پر خیال کر سکیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کیمیاوی ہتھیاروں سے متاثر ہونے والوں کے مصائب نے بین الاقوامی برادری کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کے استعمال پر پابندی لگا دیں۔ ایسا پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا، اور اس پابندی کا 1972 اور 1993 میں مزید اعادہ کیا گیا۔ ان مصائب میں دم گھٹنے کا احساس اور دم گھٹنا اور ایسی گیس کی وجہ سے بے پناہ ہلاکتیں شامل ہیں جو فضا میں چھا جاتی ہیں اور ان کے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ اس پابندی کے بعد بھی بعض عناصر کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال نہیں رکا، حتیٰ کہ گزشتہ 5 سال کے دوران بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کی ممانعت کے لیے تنظیم جسے اقوام متحدہ کی مشترکہ تفتیشی میکنزم یا جم کا نام دیا گیا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے واقعات کی تفتیش کرنا تھی۔ اس نے اس بات کا تعین کیا کہ داعش نے شام کے اندر سن 2015 میں زہریلی گیس کا استعمال کیا، اور شام کی حکومت نے سن 2014 اور 2015 میں 3 الگ الگ موقعوں پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ 28 فروری کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے مسودے پر ووٹ دیا، جس کے تحت شام کے اندر کیمیاوی ہتھیار تیار کرنے والوں اور استعمال کرنے والے کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے مطابق ایسے افراد اور اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کی جائیں گی جنہیں جم کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے اکثریت نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن اسے منظور نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ روس اور چین نے جو کونسل کے مستقل ارکان ہیں اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب سفیر نکی ہیلی نے روس اور چین کی جانب سے اس قرارداد کو روکنے کی کارروائی کو برہمی کا باعث قرار دیا، جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے تحت شام کی حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر اسے جواب دہ ٹھہرانا تھا۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جم نے شہادتیں جمع کرنے، شہادت دینے والوں سے بات کرنے اور شہادتوں کی تصدیق پر سال لگایا۔ ہیلی نے کہا کہ یہ نتیجہ اخذ کیا جانا کہ اسد حکومت نے سن 2014 سے لے کر 2015 کے دوران 3 مرتبہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا اور داعش نے ایسا 1 مرتبہ کیا، بدستور ناقابل تردید بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی معتبر اطلاعات بھی ہیں کہ اسد نے بارہا کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔
Amazingly, members are willing to condemn ISIS for the one incident, but turn a blind eye to the member state Syria who committed this crime at least.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا چہرنگ۔